الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک دو ضروری باتیں عرض کرنی ہے مضمون سے پہلے ضروری مضمون قبل المضمون. نمبر ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. اس میں لہذا سلام کے کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول تھا کہ آپ چھوٹے کو بڑے کو سب کو سلام فرماتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کی اس بات میں کوشش بھی کی صحابہ نے کہ سلام کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. فقہی اعتبار سے سلام سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ایسی سنت ہے کہ اس کے لیے جان پہچان بھی شرط نہیں ہے. اور سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت مؤکدہ اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر سلام کا نہ کرے گا تو ترک سنت کا وبال ہوگا، اور جس کی وجہ ایک تکبر بھی ہے کہ انسان تکبر کی وجہ سے سلام نہیں کرتا. یا اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ دوسرے مجھ کو سلام کرے، تو یہ بوجہ بڑائی کے ہیں کہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کی نفی کی گئی ہے. یہ اخلاقی اور روحانی طور پر یہ بیماری ہے. سلام کرنا سنت مؤکدہ اور اس کا جواب دینا واجب ہے. یعنی اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے گا تو گناہگار ہوگا. اور اس کی ایک وجہ یہ غفلت ہوتی ہے کہ سلام کیا, اگلے نے اس کو سنی ان سنی کر دیا. یعنی سنی تو ہے لیکن مثلے ان سنی کے ہیں غفلت کی وجہ سے. اور وہ یہ بھی نہیں خیال کرتا کہ میں سنی بھی ہوں اور سنی ڈے بھی ہے, سورج بھی نکلا ہوا ہے. لیکن جب آپ کبھی یورپ کے ممالک جانا تو یہ دعا مت کرنا کہ اللہ سورج نکلا ہے, وہاں یہ دعا نہ کرنا, پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی. کیونکہ وہ لوگ ویسے تو نہاتے نہیں ہیں لیکن جب سورج نکل آئے تو اپنے ترام جسم کے جراثیم کو مروانے کے لیے سب کچھ اتار دیتے. وٹامن ڈی کے بڑے شوقین ہیں یہ لوگ کہ اس سے وٹامن ڈی ملتا ہے سورج کی گرمی سے. تو سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے, اہتمام سے سلام کا جواب دینا چاہیے. اور اس وجوب میں تین واجب ہیں, اس سلام کے واجب میں تین واجب ہیں. نمبر ایک, سلام کا جواب دینا, یہ بھی واجب. نمبر دو, مثل جواب دینا. وہ کیا ہے کہ جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا جواب مثل یعنی برابری کا جواب کہے گا, کہلائے گا وعلیکم السلام. اگر اگلے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کا مثل ہے, برابر ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی مثل جواب ہونا چاہیے, اور اس سے زیادہ اضافہ کرنے کو فقہا نے منع فرمایا. مثلا جنت مقام ہوں و دو زخو پتہ نہیں کیا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ مغفرت و رضوان ہو و جنت مقام ہو و دو زخو حرام ہو, تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اس سے زیادہ نہ سلام کرے نہ اس سے زیادہ جواب کرے. لہذا اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور جواب دینے والے نے یوں کہا وعلیکم السلام تو ابھی مثل نہیں ہوا, یہ برابر نہیں ہوا, اس لیے واجب چھوٹے گا, گناہگار ہوگا, اس لیے اس کا اہتمام. ہاں اگر کوئی کسی نے کہا السلام علیکم اور دوسرے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی جو سنت کی اجازت ہے اتنی اجازت تک سلام کو پورا کیا, جواب میں پورا کیا, تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا. یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی مطلوب ہے. زیادت الثقہ مقبولتن, یہ محدثین کے زبان میں یہ جملہ محدثین کا ہوتا ہے. چلو ایک علمی بات آ گئی تو چلو بتا دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بعض روایتیں کسی حدیث شریف میں مختصر ہوتی ہیں اور وہی روایت دوسری حدیث شریف کی کتاب میں تفصیل سے ہوتی ہے. لہذا بخاری شریف میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ وہ روایت مختصر ہے، بلکہ امام بخاری نے اپنی ہی کتاب میں ایک ہی روایت کو بعض جگہ تین تین مرتبہ نقل کیا ہے، ایک جگہ پوری نقل کی ہے، کہیں تھوڑی نقل کی ہے، کیونکہ راوی نے جیسا بیان فرمایا ویسا نقل کر دیا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں کوئی روایت ہے یا کسی اور صحیح کتاب میں روایت ہے، لیکن وہ دوسری کتاب میں مفصل ہے اور اس کے اندر مختصر ہے، ایسا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں ایک روایت کسی اور راوی سے ہوتی ہے اور دوسری کتاب میں وہی روایت دوسرے راوی سے ہوتی ہے، اس وقت کے لیے. اچھا، پھر وہ جو روایت ہوتی ہے تو جو دوسرا راوی جب اس روایت کو پیش کرتا ہے تو اس میں پہلی روایت میں اور دوسری روایت کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے. جیسے بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ جو اذان اذا سمع الاذان قولوا ما مثل ما يقول المؤذن، اذان کا جب تم اذان کی آواز سنو تو جیسا مؤذن کہے تم بھی ویسا ہی کہو. یعنی اذان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری عوامی اصطلاح میں اذان کا جواب دینا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے جواب میں یہی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں یہی کہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، پھر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ ایسے کہے، اور فجر کی اذان میں خدا نخواستہ غلطی سے آنکھ کھل جائے اور الصلاۃ خیر من النوم اگر سن لے، کر سکتا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو اس کے جواب میں صدقتا و بررتا یوں کہے. انسان ہے، کبھی ایسی غلطی ہو سکتی ہے نا. جیسے میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ سناتے تھے کہ ایک دیہاتی کی بھینس مسجد میں گھسائی، دیہات تھا گاؤں. اب وہاں جو خادم صفائی میں لگا ہوا تھا، اس نے جو بھینس کو دیکھا، ڈنڈا اٹھایا اور اس کو نکال رہا ہے. بھینس کو ہلانا آسان نہیں ہوتا، گائے تو پھر بھی جلدی ہل جاتی ہے اور بھینس کو ہلانا آسان نہیں، اس لیے کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا. اب اور غصہ بھی کر رہا تھا، دیہاتی کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا کہ کیسے لوگ ہیں اپنے جانور کھلے چھوڑ دیتے ہیں کہ مسجد میں کھلے گھسے چلے آتے ہیں. اتنے میں وہ مالک بھی اپنی بھینس کو تلاش کر رہا تھا کہ اس کی ایک بھینس ریوڑ سے جدا ہو گئی تھی، تو وہ بھی پہنچ گیا. اب تو جو غصہ تو تھا ہی، وہ بھینس نکل نہیں رہی تھی، اوپر سے وہ بھی آ گیا. تیری بھینس ہے؟ ہاں جی. شرم نہیں آتی جانوروں کو ایسے کھلا چھوڑ دیتے ہو، گھر میں گھساتی اللہ کے گھر کو ناپاک. اور وہ اس نے کہا مولوی جی غلطی ہو گئی، معاف کر دے. وہ مسجد کا خادم تھا بیچارہ، اس نے اور سنائی، اس نے کہا تو اسے معافی مانگ رہا، اس نے اور سنانا شروع کر دی. کیونکہ ہمارے یہاں اصول ہے نا، جو کمزور کو دبایا جاتا ہے. اس نے اور سنائی، آخر تھا دیہاتی، تھوڑی دیر تو سنتا رہا، پھر اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا بے چپ کر مولوی، جانور تھا غلطی سے گھسایا مسجد میں، کبھی ہمیں دیکھا مسجد میں؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہنس کر سناتے تھے. تو خدا نہ خواستہ ایسے کہ ابھی غلطی ہو جائے، فجر میں آنکھ کھل جائے، تو صدق و توبہ بررتا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایسے ہی کہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے کہ ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، صلات پڑھو. لہذا درود شریف کا موقع ہے نماز کے اذان کے بعد پڑھنے کا، اس لیے دوسروں کو اتنا بھی نہیں ڈانٹے، اتنا بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے کیونکہ پڑھنا چاہیے, ہمیں پڑھنا چاہیے. ہاں البتہ ایسا نہیں ہے کہ اسپیکر اٹھا کے شروع کر دے, کیونکہ سوچو ہر آدمی کے پاس اسپیکر آ گیا تو کیا حال ہوگا. ویسے بھی منع کر دیا حکومت نے کہ اسپیکر مت چلاؤ بھائی, نہ اسپیکر چلانے کی اجازت ہے نہ اسپیکر چلانے کی اجازت ہے. تو اب درود شریف پڑھنے کا خود حکم ہے, ثم صلوا علی, مجھ پر درود شریف پڑھو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اذان کے جواب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ آیا, اور ادھر عاشق کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہے کہ آپ نے فرمایا جیسا مؤذن کہے تم بھی ویسے کہو. لہذا اس نے اس اتباع میں ویسے ہی کہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے, نام کیسا ہے پیارا محمد, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جام ہے. گر نہ صلی اعلی ہو زبان پر, گر نہ صلی اعلی ہو زبان پر, کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں. ہماری دعائیں ہماری آہو فغاں کیسے قبول ہوگی بغیر درود شریف کے. تو چونکہ معلوم تھا تو آپ نے خود حکم دے دیا, فرمایا کہ ثم صلوا علی, مجھ پر درود پڑھو, کیونکہ ابھی باقی تھا. اب یہاں درود شریف پڑھ جائے گا کہ ثم صلوا علی, چاہے صلی اللہ علی النبی الامی, مختصر شریف درود شریف پڑھ لے. پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھے, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, بس وعدتا تھا. البتہ وہ درجۃ الرفیعہ اور ورزقنا شفاعت یوم القیامہ, یہ دونوں جملے درجت الرفیہ اور ورزقنا شفاعت یوم القیامہ, میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا اصل لہو, یعنی یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں نہیں ہیں. اے بیٹا آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, ادھر آ جاؤ رضا, یہ الفاظ حدیث شریف میں نہیں ہیں. لا اصل لہو یہ الفاظ نہیں ہے, لہذا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن میں نے وبعث مقام محمود علی وعدتا پر بریک لگا دی, جبکہ ہم اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد بھی پڑھتے ہیں, ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں. بخاری شریف میں اتنے ہی الفاظ ہیں. امام بحقی کی روایت کے اندر جو انہوں نے نقل کی ہے, جس کے تمام راوی بالکل صحیح راوی ہیں, ان کی روایت کے اندر انک لا تخلف المیعاد بھی ہے. وہی بات میں علمی سمجھانا چاہتا تھا کہ ایک روایت کے اندر تمام راوی بالکل صحیح ہیں اور دوسری بخاری شریف میں وہ روایت نہیں ہے, لیکن جس کتاب میں وہ روایت ہے اس کے تمام راوی بالکل صحیح ہیں, تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ زیادت الثقہ مقبولتن, کہ جو اگر ثقہ راوی ہے صحیح راوی ہے تو اس کی جو زیادتی ہے وہ مقبول ہے, یعنی اس کو قبول کیا جائے گا. اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں انک لا تخلف المیعاد. یہ وہ علمی بات تھی جو فقیر عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب رہی بات احادیث مبارکہ کا ذکر چھڑ ہی گیا, تو ہمارے کچھ یاروں کی گفتگو ہو جائے, اور وہ مسئلہ ہے تین طلاق کا. ہمارے یار لوگ تین طلاق کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق کسی نے دے دی تو نہیں ہوگی. وہ تین کیا, ایک ہزار بھی دے دے تو ماشاءاللہ ان کا نکاح ایرلڈائٹ سے سلفیٹ سے اتنا پکا لگا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرے وہ تو ویسے بھی نہیں ٹوٹتا. ایلفی لگا کے اتنا مضبوط ہے کہ وہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہم لوگ ہی ہیں جو بہت کمزور ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں کہتے ہیں صحیح سہائے سہائے ستہ کے علاوہ کسی کتاب سے نہیں سنیں گے ہم. لیکن مزے کی بات ہے اس مسئلے میں جو ان کے پاس حدیث شریف ہے نا وہ مسند امام احمد میں ہے. اور واقعی ہے اس میں, لیکن میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو کوئی مسئلہ کبھی ایک حدیث شریف سے بن جاتا ہے. جیسے اصل کی نماز کے بعد ہم لوگ نفل نہیں پڑھتے, اس کے راوی ایک واحد صحابی ہے امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی وجہ سے ان کے ارشاد مبارک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو نقل کی وجہ سے ہم لوگ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھتے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی دو احادیث مبارکہ سے بنتا ہے, کبھی کئی احادیث مبارکہ کو دیکھنے کے بعد فقہا حضرات ایک مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں. دیکھو بھائی میں تو کہتا ہوں عربوں کا اور پٹھانوں کا گوشت بنانا تو بڑا آسان ہے, گوشت کاٹا بوٹیاں بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, چربی نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس گوشت کاٹا ویسے ہی پانی میں ڈال دیا نمک ڈال دیا گوشت تیار ہو گیا. یہ تو ہم شہر کے لوگوں کے نخرے ہیں کہ کالی مرچیں بھی ڈالو مسالہ بھی ڈالو کیونکہ سالہ آنے والا ہے, اور ہری مرچیں بھی ڈالو فلاں بھی ڈالو یہ مسالہ بھی ڈالو وہ بھی کرو اب اتنا جوش دو ابھی اس کے بعد جناب اس کو دم پہ رکھو اگلے کا چاہے دم نکل رہا ہو اور وہ بے دم ہو رہا ہو, لیکن کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بے دم ہو جاؤ جب تم مزیدار بریانی کھاؤ گے تو دما دم مس قلندر ہو جاؤ گے. تو یہ تو ہم شہر والوں کے نخرے ہیں, یہ عرب اور پٹھان دونوں ایک جیسے ہیں, اتنا آسان کام. اور گوشت کاٹنے کے لیے بھی کوئی قید نہیں کہ بوٹی ایسی بنی ہو چاہیے گول بوٹی ہو فلاں ایسی کٹی ہو, کوئی قید نہیں ہے ماشاءاللہ. اس لیے خود ہی کاٹتے ہیں چارپائی پہ لٹا کے بکرا کاٹتے ہیں اور بوٹے بنا بنا کے پانی میں ڈالتے رہتے ہیں, جتنی دیر میں بکرا پورا کٹتا نہیں ہے اتنے میں ان کا گوشت بھی تیار ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے گلنا بھی ضروری نہیں ہے, کہتے ہیں باقی کام ہمارے دانت کریں گے. یہ تو ہم شہری لوگوں کے نخرے ہیں کہ بوٹی بالکل نرم ہونی چاہیے حلوے کی طرح تاکہ ہمارے میدے پہ زور نہ آئے, کیونکہ اگر میدے پہ زور آیا تو فلیجل کی گولی کھانی پڑے گی. یہ ماشاءاللہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہے. اور ویسے حقیقت یہ کہ گوشت کھانے کا مزہ بھی وہی والا ہے. یہ جو عرب اور ہمارے پٹھان حضرات جس طرح کھاتے نا نوچ کے, اور منہ سے کھانا چاہیے دانتوں سے کھانا چاہیے چھری سے نہیں کاٹنا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. گوشت کی لذت ہے. بہرحال لیکن اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں, اس لیے کمزور آدمی ایسا ہی کرے جیسا کر رہے ہیں, کیونکہ اگر اس نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم نے دیوبند میں اس نے حدیث شریف پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کا آٹا بغیر چھانے میں کھاتے تھے, اور ہے یہ سنیے آپ حضرات نے بات, اس نے بھی کھا لیا. کیوں؟ اتباع سنت میں. اب جو کے دانے ہوتے ہیں اس لیے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے کہ وہ پیٹ کھولتا ہے, اور مرغی جب کڑک ہو جاتی ہے نا تب اس کو دیا جاتا ہے, کیونکہ جھلی پر وہ جب چربی وغیرہ آ جاتی ہے نا تو مرغی کڑک ہو جاتی ہے پھر انڈا نہیں دیتی, پھر اس کو جو کے دانے کھلائے جاتے ہیں. اب جناب اس نے وہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کھایا تو اس کو تو موشن لگ گئے, جو چیز سہل نہیں تھی اس سے اسہال شروع ہو گئے. اس نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی, اور شکایت یہ تھی کہ حضرت میں نے ایسا کھایا اور میرے پیٹ میں میں نے بغیر چھانے ہوئے جو کا کھایا اور میرا پیٹ خراب ہو گیا، میں تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کھایا تھا. حضرت نانوتوی مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے ڈانٹا، فرمایا تو عجیب بیوقوف ہے، تجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا کریں. یہ سنن عادیہ ہیں، ان سنن عادیہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی، ان عادات مبارکہ میں اس زمانے کے جو بزرگ اور علماء اولیاء اللہ جس پر عمل کرے اس پر عمل کرو. فرمایا تم ہمارے معدے اس کے متحمل نہیں ہیں، تحمل نہیں ہمارے معدوں میں کہ ہم اس پر عمل کر سکے، کیونکہ صحابہ کا تو سنجا ایسا ہوتا تھا جیسے اونٹ کی مینگنیاں. اور ماں یعقوب صاحب نے فرمایا تم تو ایسا کرتے ہو جیسے لکوڈ مارتے ہو. فرق دیکھو. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا ہمارے لیے چھان کے کھانا ہے، اس لیے ایسی بہت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دیکھا زیر بغل بار پر استرا چلوا رہے، طالب علم نے دیکھا کہا حضرت آپ تو خود حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ بغل کے بال تو نوچنے چاہیے، سنت یہی ہے. دیکھو سن لو صرف، ہاں سمجھانے کے لیے بتا لوں، ایسا کرنا مت جا کے ورنہ آگے پھر سوجن والی بغل میں لے کے میرے پاس نہ آ جانا. لیکن بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کا مسلک، جن کی فقہ صحیح احادیث پر مبنی ہے، امام صاحب کو خود دیکھا کہ بغیر بجائے بال رچوانے کے، یعنی کھینچنا چاہیے، نوچنا چاہیے بغل کے بال کو. دیکھ لو بغل یاد رکھنا، کیسا نہیں کہ کوئی اور مقام لے جاؤ، پتہ چلا ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر. کیونکہ ایسا ہی ہے نا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک صاحب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک صاحب کو فرمایا ان کی اصلاح کے لیے کہ تم آداب المعاشرت پڑھا کرو. کچھ عرصے کے بعد پوچھا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی کتاب پڑھو. جی حضرت. کون سی کتاب؟ آداب المباشرت. حضرت نے فرمایا بس تمہیں یہی نظر آتا ہے، غور سے سنا کرو بات کو. تو امام شافعی رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل جو تھا وہ زیر بغل بال کو نوچنے کا تھا، اور آپ کو دیکھا آپ استرا چلا رہے ہیں. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، فوراً فرماتے ہیں کہ بھائی، بہت روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں اپنی عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. لہذا اس ایسی سنن کو، سنتوں کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے. اس کے معنی میں یہی ہے کہ اپنے زمانے کے علماء اولیاء اللہ کو دیکھیں، ان سے مشاورت کریں. ہو سکتا ہے کوئی قوی ہو بھی لیکن مشورے کے بغیر نہ چلے. لہذا بڑے عالم سے، بڑے مفتی اکرام سے مشاورت کرے کہ جی یہ سنت ہے اور میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں. چھپ کر دوسری شادی کرنے پہ بغیر مشورے کے، چھپ کر دوسری شادی کرنے سے پہلے اور پھر بعد میں آ کر مشورہ کرے، اس سے پہلے یہ کہ پہلے مشورہ کر لے. کیوں بعد میں ڈنڈے پڑیں گے، اب مشورہ اور تعویذ یاد آئے گا، اس سے پہلے خود ہی مشورہ کر لے کہ ایسا کام کروں کہ نہ کروں. پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی، اب بیوی سے ڈر لگ رہا، تو اس پر میں نے ایک لطیفہ. ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے شیر جوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شیر خان.
آپ کے والد ماجد کا کیا نام ہے؟ بہادر خان. دادا کا کیا نام ہے؟ دلیر خان. پر دادا کا کیا نام ہے؟ ہیبت خان. اس کے ابا کا کیا نام ہے؟ شجاعت خان. پریشان کیوں کھڑے ہو؟
چوہے سے ڈر لگ رہا ہے.
ارے بھائی اس سلسلہ تو ذہب میں سلسلہ شجاعت میں چوہیا کا کیا ذکر آیا؟ کیوں جناب آپ کو داد دینی چاہیے اس بات پر مجھے. ہاں رشید صاحب داد دیں گے نا؟ بس اس سے زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا, بس اتنا کافی ہے. تو سنت پر عمل, ان ایسی سنن عادیہ پر عمل کرنے, مشاورت کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مطلب آیا تو چھ احادیث مبارکہ کو جس کو سائے ستہ کہتے ہیں چھلانگ ماری اور مسند امام احمد پر پہنچ گئے, اور وہاں پر موجود ہے واقعی روایت, اور اس کے الفاظ سے مطلب بھی یہی نکلتا ہے. لیکن ان سے یہ پوچھا جاتا ہے بھائی میرے پیارے بھائی, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ کی حدیث شریف دکھاؤ, تو جب ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو آپ نے اس سے چھلانگ مار کے وہاں کیوں گئے؟ تو وجہ یہ تھی کہ ابو داؤد شریف میں جو حدیث شریف موجود ہے اس میں مفصل بیان ہے اس کے بارے میں, اور وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں, ابھی رخصتی بھی نہیں ہوتی کہ اپنی بیویوں کو تین طلاق دے دیتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ تین طلاق مت دو, ایک طلاق دو اور یہ کافی ہے, طلاق ہو جائے گی تم نکاح کر لو, وہ بھی آزاد تم بھی آزاد. لیکن یہی حدیث شریف وہاں پر مختصر ہے جس میں تین طلاق کے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو اب یہاں پر مفصل موجود ہے ابو داؤد شریف میں. یہی ہے وہ چیز کہ جس سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالی ہمارے علماء کو جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ, اب تو ذرا سیاسی انداز میں بولنا پڑے گا, ہر فورم پر مقابلہ کرتے ہیں. فورم پر ذرا ملا بھی تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اب, کہ ہر فورم پر مقابلہ کرتے ہیں. الحمدللہ علمی بات موجود ہے, ہمارے علماء یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس سلسلے میں, جس اکابر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے, یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو سلام کی بات چل رہی تھی, وہ حدیث شریف مکمل ہو گئی, اذان کے جواب کے بعد والے, اذان کے بعد والی دعا سے متعلق سلام کی بات. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے, تین وجوب, مثل جواب دے, جواب دے نمبر ایک, اور ایسا اور مثل جواب دے, اور نمبر تین واجب یہ ہے کہ جواب کی آواز سنائی بھی دے. اب ہوتا یہ کہ السلام علیکم کا دوسرے کا ارے بھائی جواب دو, جی دے دیا جواب, تو یہ جواب نہیں, بلکہ جواب ایسے ہو کہ کان سنے, اذان بھی نہ دے. کہ بعض لوگ ہیں ایسے بد تہذیبی دکھاتے ہیں کہ بولے ہوئے جواب دو, وعلیکم السلام. ارے بھائی یہ کیا بد تہذیبی ہے, ایسے جواب دے دو کہ اگلا سن لے چڑھانے کے لیے. تو یہ سلام. اور پھر ایک مسئلہ اور, ایک نے کہا السلام علیکم, اب ہر آدمی سبقت کی کوشش کرتا ہے اور ایسی سبقت میں دوسرے کا سلام سنتا ہی نہیں ہے, بس اپنی السلام علیکم کہہ دے. ارے بھائی اگلے نے بھی سلام کہا ہے. تو ایک نے کہا السلام علیکم, دوسرے نے کہ بھی کہا السلام علیکم. میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے اب دونوں کے ذمے وعلیکم السلام ہے, فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے, اب دونوں سلام کا جواب دیں گے, دونوں پر واجب ہو گیا. ٹھیک ہے نا جناب؟ اسی طریقے سے جب ملاقات کرے تب بھی سلام کرے اور جب رخصت ہو اس وقت بھی سلام ہی کرے. فی امان اللہ کے الفاظ، خدا حافظ کے الفاظ، جو اس کا مطلب ہے وہی السلام علیکم کا مطلب ہے. لیکن اس میں السلام علیکم میں ایک اضافی بات یہ ہے کہ وہ الفاظ نبوت ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لہذا اگر بولنا بھی ہے اپنے الفاظ فی امان اللہ یا اللہ حافظ بولنا بھی ہے، یحفظ یحفظ اللہ تو کچھ کہنا بھی ہے، تو ساتھ میں السلام علیکم تاکہ سنت کی ادائیگی ہو اس کو ضرور کہیں، کیونکہ سنت کی ادائیگی کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے وقت میں جب اس کے سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس عمل پر، اس مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی، اور مزید بھی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو میرے پردادا پیر ہیں، حضرت کی بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، چونکہ حضرت کے وہ دادا تھے تو حضرت کی باتیں نقل کرنا، کیونکہ حضرت کے دونوں جو مشائخ تھے وہ دونوں حکیم الامت کے خلیفہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرت کے خلیفہ حکیم الامت کے، اس لیے حضرت کی باتیں سنانا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرید اپنے دینی مربی، اپنے شیخ کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ ریا اور دکھاوا نہیں ہے، حالانکہ اس کی نیت ہے کہ میں اپنے شیخ اور مربی کو یہ دکھاؤں تو یہ ریا اور دکھاوا نہیں ہے، بلکہ یہ مستحسن ہے، اچھی چیز ہے. البتہ اس میں یہ کہ اگرچہ وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اگرچہ وہ دکھانے کے لیے، البتہ اس میں ایک دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عمل ایسا نہ ہو کہ فرائض سے متعلق نہ ہو. مثلا جیسے فرض نماز پڑھتا نہیں ہے شیخ، یا کوئی عالم مربی ہے وہ آیا تو فرض نماز شروع کر دی اور کہے کہ جی میں دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ بتایا تھا کہ ریا اور دکھاوا نہیں ہوتا، یہ اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو نافرمانی میں مبتلا ہے. ہاں البتہ اگر اس وقت یہ نیت کر لے کہ پہلے تو نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن اب شیخ کو دیکھ کر نماز شروع کر دی، اور یہ عزم اور ارادہ اور نیت بھی کر لی کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، تو بھی یہ ریا دکھاوا نہ کہلائے گا. اور ریا دکھاوا کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، عام بات تو یہ مشہور ہے کہ کسی عمل کو دکھانے کے لیے کرنا یہ ریا اور دکھاوا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنا کسی عمل کو یہ ریا اور دکھاوا ہے. میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ بات فرمائیے کہ جس طرح مخلوق کی خاطر کسی عمل کا کرنا ریا اور دکھاوا ہے، مخلوق کی خاطر سے کسی عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریا اور دکھاوا ہے. کیونکہ اگر اللہ کے لیے روزانہ کرتا تو آپ بھی کریں. اس نے کہا دیکھو میں نفل پڑھتا ہوں، آج میرا رشتہ دار آ گیا، اگر اس نے دیکھ لیا کہ میں نفل پڑھتا ہوں تو کہے گا یار بڑا اللہ والا ہے یہ، تو اب اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا. میرے دونوں شیخ مرشد اول حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مرشد ثانی حضرت کے صاحبزادے بھی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکات العالیہ، دونوں حضرات یہ واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک رشتے دار نے دیکھ لیا، اب ان کو خوف ہوا. اب دیکھیں ان حضرات حالت دیکھیں کہ اپنے قلب اتنا پاک تھا, ان صحابہ کے قلوب کی لطافت کا اندازہ دیکھیے کہ اتنی لطافت تھی کہ اپنے اس عمل پر ریا کا شبہ ہو گیا. یہ لطافت قلب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور آپ سے یہ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اب دیکھیے کہتے ہیں نا اصلاحی تعلق کیا چیز ہے, وہ یہی ہے اصلاحی تعلق. تزکیہ کیا ہے, وہ یہی ہے تزکیہ جو خانقاہوں میں ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہیں, مزکی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مربع ہیں, مزکا ہیں, اپنی تربیت اور تزکیہ کروا رہے ہیں, اپنے حال کو پیش فرما رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میرا رشتہ دار آ گیا, اس نے مجھے دیکھ لیا, اب مجھے ریا اور دکھاوے کا ڈر لگ گیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رحمک اللہ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. یعنی جو تُو نے یہ حالت سمجھی, یہ تو قابل رحم حالت ہے, یعنی یہ تو رحمت قابل رحم حالت کا محاورہ ترجمہ تو کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے قسم پرسی کی حالت میں, اس کی حالت بہت خراب ہے, لیکن نہیں, یہاں معنی یہ نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ یہ تو حالت کا رحم ہے, یعنی اس حالت پر تو اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے. لکل اجران, تجھے تو ڈبل اجر ملے گا, اجر السر و اجر العلانیہ, جو تو چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا اللہ کے لیے اس پر بھی تجھے اجر ملے گا, لیکن مخلوق نے تجھے دیکھ لیا, اس کی توفیق اسے بھی ہوگی, اس کا بھی تجھے اجر ملے گا. دکھاوا کیا چیز ہے؟ دکھاوا ہے دکھانے کی نیت کرنا, اور اس نیت کے لیے مخلوق کا دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی دکھاوے کے لیے ضروری نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھے بھی, بغیر دیکھے بھی دکھاوا ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ مسجد میں ایک شخص آیا, پوری مسجد میں کوئی نہیں ہے, اس نے آ کے صلاۃ التسبیح شروع کر دی اور کہے دیکھو ابھی لوگ آئیں گے, وہ دیکھیں گے کہ پورے علاقے میں صرف ایک ہی اللہ والا ہے, اور وہ یہاں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. اب آئیں گے لوگ اور مجھے دیکھیں گے. اس نے صلاۃ التسبیح پوری پڑھ لی, کوئی آیا نہیں, کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ شخص کیا ہے؟ ریاکار ہے. یہ شخص دیکھا کسی نے نہیں, پھر بھی ریاکار ہے. کیوں؟ نیت تھی دکھانے کی. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی؟ اور ایک شخص مسجد میں آیا, اس کا معمول ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, ظہر کی نماز ہے, پہلے نفل پڑھتا ہے, پھر ظہر کی سنتیں پڑھتا ہے, اور وقت ہوتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے, قرآن پاک بھی پڑھتا ہے, روزانہ اس کا معمول ہے. اور روزانہ آتا تھا, کوئی بھی مسجد میں نہیں ہوتا تھا, وہ اپنا معمول کرتا رہتا تھا. اس دن آیا, دیکھا مسجد میں ایک جماعت آ کے ٹھہری ہوئی ہے یا لوگ آ کے ٹھہرے, آیا اس نے اپنا وہی کام شروع کر دیا. اب سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا نماز سے بھی فارغ ہو تو دیکھا پوری مسجد بھر گئی, سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن چونکہ یہ عمل روزانہ کرتا تھا اور اس کی نیت ہے ہی نہیں دکھانے کی, نیت نہیں ہے دکھانے کی, دکھانا ہے اور ایک ہے دیکھنا, وہ باب افعال میں ہے دکھانا, اور ایک ہے دیکھنا. لہذا دیکھ لینے سے ریا نہیں ہوتا, دکھانے سے ریا ہوتا ہے. اور دکھانے سے پر اگر کوئی نہ بھی دیکھے پھر بھی ریا ہے, اور دیکھ نہ دکھانے پر ساری دنیا دیکھ لے تو بھی ریا نہیں ہے. یعنی اس کی نیت نہیں ہے دکھانے کی, لیکن لوگ دیکھ رہے تو دیکھنے سے ریا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ نہ سمجھ میں آئے دوبارہ سمجھ لینا بعد میں. تو دکھانا ریا. اب ایک شخص نیت کر رہا ہے کہ میرا شیخ مجھے دیکھے. مثلاً وہ آیا, اس نے اس دن تہجد بھی پڑھی, نفل بھی پڑھے, ذکر بھی کیا, روزانہ ذکر کرتا تھا, آج شیخ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے, اسے اور اچھا ذکر شروع کر دیا, قرآن پاک پڑھتا تھا اور اچھا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا شیخ دیکھے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ریا اور دکھاوا نہیں ہے. اسی طرح سے شیخ ہے. اب شیخ نے کسی عمل کا اظہار کر دیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں, عمل کا اظہار ہی تو ریا دکھاوا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک آدمی اپنے استاد کے پاس گیا, استاد سے علم اور دین سیکھ رہا ہے, شیخ سے علم اور دین سیکھ رہا ہے, شیخ کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. کوئی شاگرد اور مرید سیکھے گا؟ اب وہ دکھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دکھاوا کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا, اس لیے فرمایا کہ ریا الشیخ, یہ مسئلہ کہ ریا الشیخ افضل من اخلاص المریدین, کہ شیخ کا ریا اور دکھاوا مریدین کے اخلاص سے افضل ہے, اس سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ وہ شیخ جو عمل کو دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, کر رہا ہے, تو اس سے دیکھنے والوں اس عمل کو دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اور وہ ان کو اس عمل کے کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو رہا ہے. اور اگر شیخ یہ نیت بھی کرتا ہے کہ اچھا ہے یہ سیکھیں دیکھیں, تو بھی اس کو اجر ہی ملے گا. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے ریا یہ دکھانے کا نام ہے نہ کہ دیکھنے کا. البتہ مشائخ کا, علماء کا دکھاوا, یہ دکھاوا نہیں ہے. ہاں اگر اس دکھاوے سے یہ مطلوب ہو کہ چلو میرے مدرسے کو چندہ ملے گا اور یہ شخص میرا معتقد ہو گیا تو بس جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور موٹا سا ہدیہ نذرانہ دے گا. اب چونکہ اس دکھانے سے نیت دنیا کی ہے, اب اس کا یہ دکھانا برائے چونکہ دنیا ہو گیا, اب یہ دکھاوا کہلائے گا. اگر دکھانا برائے آخرت ہوتا, برائے دین ہوتا کہ یہ بھی دین پر عمل کرے گا, تو وہ دکھاوا نہ ہوتا. دیکھا آپ نے فرق؟ یا لوگوں میں جا کے تعریف کرے گا کہ حضرت یار اللہ والا تو میں نے یہ دیکھا, یہ ہوتے. سمجھ میں آ گئی نا؟ نیت کا فرق ہے. اگر دنیا کی نیت کر لی کہ مجھے اس سے دنیا ملے گی یا میری مشہوری کرے گا شہرت اور بتائے گا کہ ہم نے ایسے ایسے دیکھے, تو یہ ریا اور دکھاوا میرے پیارے دوستوں. اگر شیخ روتا ہے, روتا ہے, اگلا دیکھتا بھی ہے, لیکن اس کا ہے کہ مرید کے قلب پر بھی چوٹ لگے, اس کے قلب کی چوٹ اس کے قلب پر لگے. تو میرے پیارے دوستوں, اس لیے کہ تاکہ اس کے دل میں بھی درد پیدا ہو, آؤ فغا سیکھے وہ, تو یہ بھی دکھاوا کہ اگرچہ رونے کا دکھاوا ہے یہ بھی مقبول ہے. اللہ اکبر. یہ ریا اور دکھاوے سے متعلق چند بات تھی, یہ دو ضروری مضمون جو تقاضا تھا پیش کیا. اب کچھ ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان اول بیت وضع علی الناس للذی ببکہ, مکہ شریف کا نام ہے نا بکہ, جو قرآن پاک نے جس کو ذکر فرمایا. یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گھر بنایا, پہلے سب سے پہلے جو بنایا گیا لوگوں کے لیے گھر وہ مکہ شریف میں, یعنی گویا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں, اس دنیا میں جو سب سے پہلے گھر بنا وہ بیت اللہ ہی بنا, اس سے پہلے کچھ بنا ہی نہیں. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا وہ پہلی دفعہ نہیں بنایا تھا, وہ پہلی مرتبہ نہیں بنایا تھا, اس سے پہلے سے کیا بیت اللہ موجود تھا. لہذا اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, تو اس کا مطلب ایک معنی تو یہ ہوئے کہ یہ جو گھر بنایا گیا لوگوں کے لیے, یعنی اس سے پہلے کسی کو گھر جانتا ہی نہیں تھا, پہلا گھر وہی بنا جو کہ اللہ کا گھر ہی تھا, ایک معنی تو یہ ہوئے. اور فرماتے دوسرے معنی اس کے یہ ہے کہ پوری عالم میں عبادت کے لیے جو سب سے پہلی گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر تھا. اب ان دونوں معنوں پر لیں تو یہ آیت سمجھ میں آ جاتی کہ چاہے واقعی پہلا گھر تھا, اس سے پہلے کسی نے گھر بھی نہیں بنایا تھا اپنی ذات کے لیے بھی, لہذا جو پہلا گھر بنا پورے عالم میں وہ اللہ کا گھر تھا, بیت اللہ. اور دوسرے معنی کیا ہوئے کہ عبادت کے لیے پورے عالم میں جو عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنا, معبد بنا, عبادت خانہ بنا, وہ اللہ کا گھر تھا.
اور اسی گھر کے طواف کے لیے حاجی ہیں، وہ ماشاءاللہ حاضر ہیں وہاں پر اور حاضری کی تیاری کر بھی رہے ہیں. ابھی مزید تقریباً ایک ہفتے تک، پانچ چھ سات روز تک حاجی ماشاءاللہ جاتے رہیں گے وہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو حدیث شریف پڑی تھی، کہ جس نے، جس پر حج فرض ہے، مالی طور پر جس کے ذمہ آیا ہے کہ وہ حج فرض ہے اس پر، لیکن اس کو واقعی کسی ضرورت نے نہ روکا، اس لیے جو الفاظ ہیں حاجت ظاہرہ، کہ ظاہری طور پر واقعی کوئی ایسی ضرورت ہے، لیکن اس میں بیٹی کی شادی یہ ضرورت نہیں ہے، مکان بنانا یہ بھی اس میں ضرورت نہیں کہلائے گا. اس ضرورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گنجائش ہے کہ سرکاری ایک گروپ سے جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں پیسے کچھ کم ہوتے ہیں، اور دوسرے گروپ والے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، یا اس نے چونکہ آج کل ایک سرکاری نظام بن گیا ہے کہ جس کا نام آئے گا یا جس کی کوشش ہوگی وہی جا سکے گا، باقی نہیں جا سکتے، تو یہ بھی ایک حاجت ظاہرہ میں شاید یہ بھی داخل ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنی کوشش کی، قرآن دازی میں نام ڈلوایا، اس کا نام نہیں آیا، یا دوسرے گروپ سے جانے کی کوشش کی، اس کا ویزا نہیں لگا، اور ایسا ہوتا رہتا. تو گویا کہ یہ اپنی کوشش میں کوشاں ہے کہ زیارت حج کے لیے میں حاضری دوں، لیکن نہ جا سکا. یا مان لو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اب یہ جا رہا ہے، میاں بیوی حج کو جا رہا ہے، بیوی بیمار پڑ گئی، ایسی شدید بیمار کہ شوہر کی موجودگی ضروری ہے، تو اب اس کے لیے حاجت ظاہرہ کہلائے گی، اب مؤخر کرنے کی اجازت ہے، صحیح ہے نا جناب؟ لہذا حاجت ظاہرہ کہ یہ مانے، اور اپنے حالات کے مطابق علماء سے، مفتیان کرام سے مشورہ کرتا رہے کہ کیا حاجت ظاہرہ ہے. اور دوسری بات کیا فرمائی، کہ او مرض حاب او سلطان جائب، ظالم بادشاہ ہو کہ جو روک لے. لہذا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت نے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا حج کا، کیونکہ اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں بھی تنخواہ دار ملا ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں سرکاری ملا، اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور شاید اس زمانے میں بھی پائے جائیں. ان کا کیا نام ہے؟ سرکاری ملا، اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جن کا کام کیا کرنا ہوتا ہے اس کو یوں سمجھیں، ایک نواب تھا، پہلے جو نواب ہوتے تھے ان کو اپنے شکار کے قصے سنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. زیادہ قصے نقل اس لیے نہیں کروں گا، ابھی ایک ہی بات سناتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. تو ایک نواب صاحب کو عادت تھی، جس کو ہمارے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں، لمبی چھوڑنے کی. امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ گئے بھائی؟ تو یار مسکرا تو صحیح، یار ایسے سیریس بیٹھا بھائی، ہنسنے کی بات ہے یار، کچھ ہنس تو صحیح یار، مسکرا کے دیکھو کتنا اچھا فرق پڑ گیا. شکر ہے میں نے اس سے قرضہ نہیں لیا تھا، تبھی تو اس بیچارہ مسکرایا. تو اب وہ نواب صاحب چھوڑ دیتے، تو ان کے بعد مصاحب تھے جو منہ چڑھے تھے. ایک دن کسی نے کہا کہ نواب صاحب مہربانی کرو ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کرو. اس نے کہا یار بات یہ کہ میں تو نواب ہوں، میں تو کچھ نہ کچھ بولوں گا نا بھائی، اب ظاہر بات ہے وزیر بن گیا تو کچھ نہ کچھ تو بولے گا نا، اور وہ بھی وفاقی وزیر ہو، تو اس کو بھی کہتے ہیں بھائی ہولا رکھ. پارٹی والے بھی سمجھاتے ہیں ہولا رکھ بھائی، کیا کر رہا ہے تو، ارے ملا پیچھے لگ جائیں گے، سب لوگ پیچھے لگ جائیں گے. اور یہ تو ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہتا ہے ماشاءاللہ، کبھی
کسی ملا صاحب کسی وزیر کا آپ کو جوش چڑھتا ہے مدارس ایسے ہیں، پھر سارے کہتے ہیں خدا کے لیے. نہیں نہیں، مدرسوں میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں البتہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہے. لہذا یہ جوش چڑھتا رہتا ہے سب کو ماشاءاللہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانا سلسلہ چلا رہا ہے. یہ مصلحین مدارس اور مصلحین علماء اور اولیاء اللہ یہ پرانے ہیں، اور انداز کتنا اچھا. ان کو ان میں دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. ہاں البتہ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، کیڑا ڈال دیا نا. خیر اس کو سمجھایا کہ بھائی نواب صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں. نے کہا یار کچھ کرو بھائی، میری تو عادت ہے، میں تو نواب ہوں، اب تم اس کو سیدھا کرو. اب وزیر صاحب نے کہا دی، اب سارے اس کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے ایک آدمی مقرر کر دیا، بہت ذہین آدمی. اب ایک دن نواب صاحب ایسی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں شکار کے لے گیا، ایک ہرن جا رہا تھا، میں نے گولی ماری، اس کے پیر سے ہوتی بھی اور دماغ سر سے ہوتی بھی گولی گئی. اب کہاں پیر کہاں سر، جس نے ساری زندگی علم دین پڑھنے میں گزاری ہے اس کو کہتے ہیں ان کو علم نہیں آتا. جو بیچارہ دس سال یہی رگڑے کھاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ان کو حدیث شریف میں پتا، یہ مسئلے جانتے نہیں ہیں. ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں، علماء کو کچھ نہیں آتا، ہم دین سکھائیں گے. لہذا جس کو شوق بنتا ہے پھر وہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے. البتہ ہم لوگ، میں طالب علم ہوں نا اصل میں، ہم لوگ ایسے لوگوں کو شیخ الحدث بولتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے باپ کو بھی نہیں پتا شیخ الحدث کیا ہوتا ہے. طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے بھائی، ہم لوگوں کی تو زبان کھلی بھی ہوتی ہے. خیر اب جناب وہ اب نواب صاحب نے دیکھا کہ سارے حاضرین جو ہے ان کی آنکھیں کچھ عجیب سی، تو اس نے اس کو دیکھا، ہاں بھائی چل بھائی میں نے تو جوش میں بیان دیا، پارٹی والوں اب صحیح کرو اس کو. اب جناب بیان آیا، ارے اب اس کا بیان سنے، اس نے کہا کہ اصل میں نواب صاحب کا کیا کہنا، جس وقت گولی چلائی اس وقت وہ ہرن جو ہے نا اپنے پاؤں سے سر کھجا رہا تھا. سب نے کہا واہ 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 سبحان اللہ. لیکن اس نے کہا کہ نواب صاحب خدا کے لیے تیری نبھانا اپنے بس کی بات نہیں ہے. تو ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ شوق ہے ہوتا رہتا ہے ایسا نا. تو لہٰذا اس زمانے ہر زمانے اس لیے کہا نا سرکاری ملا ہوتے ہیں، اور سرکاری ملا کا کام یہی ہے کہ حکومت نے کچھ کہا اور وہ سب نہیں نہیں اصل میں مطلب یہ نہیں یہ ہے. یہ ملا ایسے ہی شور مچاتے ہیں، ایسے ہی غلط مطلب لیتے ہیں. بندے کی نیت کو دیکھنا چاہیے، اس کی نیت صاف ہے، دل صاف ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے. برقعے کی کیا ضرورت ہے، تو بھائی پھر کپڑے کی بھی کیا ضرورت ہے. داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. یہ بیچارے ملا ہی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. اور یہاں رجت پسند لوگوں کو دیکھو، بیکورڈ لوگوں کو ابھی تک پگڑیاں پہنے گھوم رہے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں. آج کل تو ایئر کنڈیشن کا زمانہ ہے، صاف ستھرے ہیں، مٹی بھی نہیں اڑتی. پہلے تو لوگ اس لیے داڑھی رکھتے تھے کہ ان جب جاتے تھے تو مٹی سے ان کا چہرہ خراب ہو جاتا تھا. آج کل تو کتنے فیس واش موجود ہیں، بیوٹی سوپ موجود ہیں، کریم سوپ موجود ہیں، لوشن کریمیں آ گئی ہیں، ایسی ایسی ماشاءاللہ. ایسے ہاتھوں میں دین چڑھے گا تو پھر ایسی ہی شرح ہوں گی ان کے. تو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے شاہ عبد العزیز صاحب کے زمانے میں حج پر فتویٰ دیا کہ جی حج اس زمانے میں نہیں ہے. حضرت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والا کس کو کہتے ہیں، عالم ربانی کس کو کہتے ہیں، حضرت نے فتویٰ دیا کہ اس زمانے میں حج ہے. حضرت کی زندگی اور صحت نے اجازت نہ دی، بلکہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی خود حج کو تشریف لے گئے، حج کی حاضری کے لیے گئے. اور بعد میں پھر یہ فتنہ اٹھا تو حضرت سید احمد شہید سبحان اللہ اور ان کا قافلہ جس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب پھلتی رحمت اللہ علیہ لکھنوی اور ہیں، اور حضرت مولانا عبدالشہی صاحب عبدالحی صاحب پھلتی رحمت اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت تھی، یہ سب کے سب حج کو گئے. اور پانی کے جہاز سے، اس زمانے میں پانی کے جہاز پہ جائے حج کے لیے جاتے تھے، تو یہ حضرات حج پہ گئے. کہا کہ نہیں، اس زمانے میں بھی حج ہے اور حج ہو سکتا ہے. لہٰذا ماشاءاللہ حج پہ گئے بھی اور حج کر کے ماشاءاللہ صحیح سلامت واپسی بھی ہوئی. تو سلطان جائر اس زمانے میں تھا، حالانکہ انگریز کا زمانہ تھا، جنہوں نے علماء کے ساتھ کیا ظلم کیے تھے، سولیوں پر لٹکایا اور کیا کچھ کیا. اور تیسری بات کی کوئی مرض ہو، مرض حابس، مرض حابس ایسے ہے، اس کو یوں سمجھے کہ مولوی صاحب کو مسجد میں امام رکھا کہ پانچ وقت تم نے نماز پڑھانی ہے، لیکن مولوی صاحب تجارت بھی نہیں کرنی ہے تم نے، جو ہم تمہیں 3,000 روپے تنخواہ دینے نا، اپنے 6 بچے اسی میں پالنے ہیں تم نے. پتہ نہیں یہ مولوی کیا بھلا ہے، اس کمبخت کو پتہ نہیں کہاں سے آتے یہ فنڈنگ کہ 3 بچے 6 بچے 3,000 میں بھی پال لیتا ہے. پتہ نہیں کیا بھلا ہے یہ، اتنے کم پیسوں میں پتہ نہیں کیسے پالتا ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں اس ملا کو چھیڑو ہی مت، کیونکہ یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور آئندہ بھی نہیں آئے گا. چھیڑنے والے چلے گئے اور بہت سارے آئے، بڑی بڑی اصلاحات لے کر آئے، بڑی بڑی اصلاحات لے کر آئے، ہر زمانے میں آئے. لیکن یہ ملا پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، کس چیز سے بنتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میرا بہت مشورہ ہے، ناصحانہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، مشورہ بھی ہے، کہ ملا کو نہ چھیڑو. اب آپ بتاؤ جو ملا 6 بچوں کو 3,000 میں پال لے گا، کیا چیز ہوگا یار. اور پھر ظالم کے ارادے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ 6 سے 12 پر بھی جانے کو تیار ہے، اتنے خطرناک ارادے ہوتے ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں اللہ 6 پر نہیں 12 ہونے چاہیے. لہذا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اعلان ہوا، اس وقت کی وزیر اعظم صاحبہ تھی ایک، انہیں اعلان کیا کہ ابھی نہیں 2 کے بعد کبھی نہیں، ابھی نہیں 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ شادی کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے. ایک ملا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے. ارے بھائی مولانا صاحب تیرا کیا نعرہ ہے؟ اس نے کہا ابھی ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی. کیا مخلوق ہے دیکھو یار عجیب. اس لیے اس کو نہ چھیڑیں، سچ بتاتا ہوں، اس کو جیسے ویسے ہی رہنے دے. یہ وہ بلا ہے جس کو چھیڑ دو نا بڑی مصیبت ہے. ملا بہت بڑی بلا ہے، اس کو چھیڑ دو بڑی مصیبت ہے، کیونکہ دوسروں کو چھیڑنے میں تو دنیا کا نقصان ہوگا، اس کو چھیڑنے میں دنیا تو برباد ہوگی ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یہ ملا جس اللہ کے کام میں لگا ہوا ہے اس کو نہ چھیڑو، یہ کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، 3,000 کی تنخواہ کے باوجود کبھی آپ کے گھر پر مانگنے نہیں آئے گا کہ ہمیں پیسہ دے دو. یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسجد میں آپ نماز پڑھانے آئے اور مولانا صاحب بغیر وضو نماز پڑھا دیں، ایسا کبھی نہیں کریں گے. وہ وہ اپنے کام میں لگا رہے گا, اس کی نظر اللہ پہ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس 3000 میں اس کو حج بھی کرائیں گے, اس کو عمرے بھی کرائیں گے, اس کے بچوں کی پرورش بھی فرمائیں گے, اس کو بھی کھلائیں گے, وہ مرے گا نہیں, اس کی دعاؤں سے لوگوں کو زندگیاں ملیں گی. اس لیے اللہ کے لیے ملا کو مت چھیڑو, یہ اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تم سے نہیں مانگ رہے, کبھی کی تم سے مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے, ان کو چھوڑ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرض حابس کو سمجھا رہا تھا کہ حابس اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ملا صاحب کو قید کر دیا 5 نمازوں کے علاوہ اگر تم بازار میں بھی نظر آئے نا تو خیر نہیں ہوگی, اور ملا کو اس بات کا پابند بھی بنا دیا کہ تم نے موٹر سائیکل بھی نہیں خریدنی ہے. اس کو کہتے ہیں حابس, حبس کر دینا, محبوس کر دینا. تو مرض حابس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو محبوس کر دے, کچھ کر نہ سکے, جیسے فالج ہو گیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس قسم کی. عجیب, اس زمانے میں تو ایسی ایسی بیماریاں سننے کو مل رہی ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی گنجائش ہے, لیکن ان ضروریات کی وجہ سے وہ بیچارہ حج نہ کر سکا تو معاف ہے, لیکن ولم یحج, اگر ان باتوں کے باوجود اس نے حج نہیں کہا تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. کتنی عجیب بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لہذا جن کو پر ذمہ حج فرض ہو چکا ہے, اپنے حالات کو مشورہ کریں, مفتیان کرام سے مشورہ کریں, مفتیان کرام سے مشورہ کریں, اپنے سامنے حالت رکھیں, ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید میں داخل ہو جائیں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ حج کے فرض ہونے کے بعد ایک تو فرض ہوتا ہے اور جلدی حج کرنا واجب ہوتا ہے. ایک ہے فرضیت حج اور اس میں تاجیل کرنا, یہ واجب ہے, اور ترک واجب خود گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. جیسے داڑھی نہ رکھنا یہ بھی واجب ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی کا نہ رکھنا یہ ترک واجب ہے, گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے حج میں تاجیل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. حج فرض ہونے کے بعد حج جلدی کرنا چاہیے, الا یہ کہ کوئی مجبوری عذر ہو, لیکن وہ عذر و مجبوری ہماری بنائی ہوئی نہیں. مفتیان کرام سے مشورہ کرے کہ میری یہ حاجت, یہ حالت ہے, آپ مجھے مشورہ دیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حاجی حج کو جا چکے ہیں ان کے حج میں آسانی فرمائے, قبول فرمائے, جو جانے والے ہیں ان کے حج کو بھی عاشقانہ بنائے. میرے شیخ ایک بات فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر کعبہ شریف جاتے ہو یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہو, فرماتے ہیں بڑوں کی جگہ ہے, بڑوں کے ساتھ جاؤ, یعنی اللہ کے عاشقوں کے ساتھ جاؤ تاکہ مزہ ہی کچھ اور آئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و علیہ وسلم. اچھا ایک چھوٹی سی بات اور ہے, ہمارے ایک مسجد کے خادم ہیں, اس مسجد کے خادم کا اور بھی بچے ہیں, ایک بیٹا ہے, اس کی عمر 8 برس کی ہے. اس کو 2 مہینے پہلے کتے نے کاٹ لیا تھا. اس کی وہ خدا, اس کی ماں اس کو 2-3 دن اس نے بتایا نہیں, پھر 2-3 دن کے بعد اپنی ماں کو بتایا, پاؤں پہ کاٹا تھا, وہ ماں اس کو لے کر چلے گئی کہیں ہسپتال کہیں ہے قریب میں. اس نے کوئی ٹیکہ لگایا, پتہ نہیں کون سا انجیکشن لگایا, کیونکہ کتے کے کاٹے کے انجیکشن عام نہیں ملتے, عام نہیں ملتے اسپتال, بڑے بڑے اسپتالوں میں نہیں ملتے, جنا میں اس کا خاص وہ ہے. اب وہ اس ظالم نے پتہ نہیں کیا لگایا, کہا کہ نہیں اب ٹھیک ہے جاؤ تم, سب صحیح ہے. 2 مہینے گزر گئے, کچھ نہیں ہوا, اب اس پر اثرات آ گئے. اور اثر جو اس کی خطرناک بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جس کو کتا کاٹے پھر وہ پانی سے اور ہوا سے ڈرتا ہے, پھر اس کی اور بتدریج حالت خراب ہوتی چلی جاتی ہے, قابو سے باہر ہوتا ہے. اس بچے کی ایسی حالت ہو گئی ہے, اب وہ انجیکشن بھی اس کو نہیں لگ سکتے, وہ جینا میں داخل ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ماشاءاللہ ذہین ہے, حفظ بھی کر رہا ہے, مدرسے پڑھ رہا ہے وہ بچہ. اس چھوٹے سے بچے کے لیے بھی دعا کریں, اس کے ماں باپ بھی پریشان ہیں, اس کے متعلق والے بھی پریشان ہیں, اس کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی, اب اللہ تعالیٰ کے اسے سہارا ہے کیا, اس بچے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا اور صحت عطا فرما دے. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے, یا اللہ کرم فرما دیجئے, یا اللہ وہ جراثیم بھی آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں, یا اللہ آپ خالق ہیں,
آپ مالک ہیں, آپ کا فیصلہ یا اللہ تعالیٰ کا, آپ کا فیصلہ اگر ہو جائے کہ ہم نے اس بچے کو شفا اور صحت دینی ہے, یا اللہ اگرچہ ہماری غفلت سے یا اللہ وہ مرض میں مبتلا ہوا لیکن اگر آپ کا فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے اس کو شفا دینی ہے تو یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو شفا, یا اللہ اپنے فیصلے کن فیکن کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہم سب نمازیوں کے ہاتھ جس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, مریض بھی ہیں, یا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی ہیں, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ کسی بھی اس جو اس میں جس جتنے دعائیں ہاتھ اٹھے میں, یا اللہ کسی کو بھی بہانہ بنا لیجئے, اس بچے کو صحت عطا فرما دیجئے, اور اس کو ماں باپ اولاد جو کہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں, یا اللہ وہ ماں باپ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں کہ بچہ ان کے سامنے تڑپ رہا ہے سسک رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دیجئے, اپنا کرم فرما دیجئے, اپنا کرم فرما دیجئے, اپنا کرم فرما دیجئے, اور ہم سب کو بھی جملہ بیماریوں سے شفا عطا فرما, ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے گھڑی گھڑی کی خیر مانگتے ہیں, یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما, خیر عطا فرما, ہر قسم سے, جان سے, مال سے, ایمانی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے جملہ عافیت ہمیں نصیب فرما. جن کے ذمہ حج فرض ہے ان کی حج کی ادائی میں گی میں آسانی پیدا فرما, جو حاجی حج کو جا چکے ہیں یا حج جانے والے ہیں ان کے لیے حج کو آسان فرما, قبول فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, فتنوں سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ کسی اور کسی قسم کی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حالات اور معاملات سے اللہ حفاظت فرما, ہمارے ملکوں کی, ہمارے شہروں کی, ہمارے مسلمانوں کی, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے, یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری حاجات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراواری اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, اور یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا, تقویٰ کا ذریعہ بنا, گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انک ملک مقتدر, ما تشاء من امر یکون, اسعدنا فی الدارین, اللہم کن لنا ولا تکن علینا, وانصرنا علی من بغى علینا, وعیدنا من ہم الدین وقہر الرجال وشماتة الاعداء, وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.